چل فرج عمر علی والا دلی سلوات
محمد محمد
چل فرج خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے بار دیگر بلند تر سلوات
محمد
جل کریں جو ہے التماس سورہ فاتحہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اس سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو ہدیہ کرتے ہیں چار در معصومین کی نظر اور ان کے وسیلے سے سید عزیز الحسن ابن سید رفیع الحسن سیدہ اختر فاطمہ بنت سید حسین احمد. پروردگارہ ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. خداوندہ ان کے گناہانی کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. اور محمد و آل محمد سلوان. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی
اللہ علیہ محمد و آل محمد
وجل فرجہم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے, جو واحد و یکتا ہے, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی صداؤں کو, ہماری پکار کو, ہماری التجاؤں کو سننے والا, ہماری صدا پر لبیک کہنے والا وہ پروردگار جو ہم سب کے دلوں کے مخفی رازوں سے بھی آگاہ ہے. خداوند متعال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں فرش عزائے امام حسین علیہ السلام سے منسلک کیا اور اس فرش عزا پر بیٹھنے کی اور قرآن اور اہل بیت کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خواتین گرامی, مجلس امام حسین علیہ السلام کا مقصد, ہدف, یہاں پر آ کر بیٹھنا, آخر سوال ذہن میں ابھرتا ہے خصوصاً ان بچوں کے, اللہم صلی اللہ محمد بچوں کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کا غم اتنے سالوں سے برپا ہو رہا ہے, فرش عزا امام حسین علیہ السلام یا عزاداری امام حسین برپا ہو رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ صرف گریہ کرنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے امام حسین کی عزاداری کو مناتے ہیں؟ کیا صرف بی بی کو پرسا دینے کے لیے ہم فرش عزا پر آتے ہیں؟ بے شک بی بی کو پرسا دینا اور غم حسین علیہ السلام میں آنسو بہانا ثواب رکھتا ہے اور اس کی فضیلت ہے, لیکن یہ سوال کہ آخر اللہ نے اس ذکر کو قائم کیوں رکھا ہوا ہے؟ پروردگار عالم اس ذکر کو کیوں باقی رکھے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر قائم و دائم رہے؟ یہ سوال بھی انتہائی اہم سوال ہے. پروردگار عالم نے آسمان پہ بہت سی مخلوقات کو اس لیے خلق کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. بہت سی پروردگار عالم کی ایسی مخلوقات ہیں جو اللہ کی مسلسل تسبیح کر رہی ہیں، ایسی ہی بہت سی مخلوقات امام حسین علیہ السلام کا غم بھی منا رہی ہیں. بے شمار احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غم امام حسین علیہ السلام میں کائنات کی ہر شے گریا کرتی ہے، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے دریا ہو، چاہے مچھلیاں ہوں، یعنی کہ ہر وہ شے جو کائنات میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا غم بھی منا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو قائم رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے عزا کو قائم رکھا ہوا ہے، بلکہ عزا امام حسین ہے جس نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے. امام کے ذکر کے وسیلے سے ہم ہیں، امام کی دعاؤں کی وجہ سے ہم ہیں. تو سوال یہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ کوئی ایسا مقصد ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو باقی رکھا ہوا ہے، یعنی یہاں سے ایک ایسا کام ہونا ہے اس فرش عزا سے جس کا انتظار پروردگار عالم کر رہا ہے، جس کا انتظار رسول اللہ کر رہے ہیں، جس کا انتظار خود سید الشہداء کو ہے. اور بے شک وہ انتظار ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ مجالس سے عزا کا برپا ہونا، اس طرح سے عزاداروں کا اس عزا میں شریک ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان کرنا چاہتا ہے اور کام انجام نہیں دے پاتا، لیکن عزاداری سید الشہداء ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ہر عزادار یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے دعائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے اس عزاداری کو قائم رکھا ہوا ہے. خود بخود ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود ہمارے کام منظم ہو جاتے ہیں، خود بخود ہمارے پاس وقت نکل آتا ہے. یہ وہ جملات ہیں جو ہر شخص اپنی زبان کے اوپر ان دو مہینوں میں جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ یہ فرش عزا قائم رہے، اور اس مقصد کو کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے آخری امام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس کی ظہور کی تیاری کروائے. پروردگار عالم نے اس وعدے الہی کو سورہ قصص کی پانچویں آیہ کریمہ میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ وعدے الہی ہے جس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ اپنے وعدے کی خبر دے رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم منت رکھیں گے، احسان کریں گے ان لوگوں کے اوپر جن کے حقوق کو زمین والوں نے غصب کیا، جن کو اہل زمین نے کمزور بنایا، ان کو ہم زمین کے اوپر طاقتور اور وارث قرار دیں گے، زمین کے اوپر ان کو اپنا امام بنائیں گے. پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے، اور وعدے الہی یقیناً برحق ہے، یعنی ہم اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً امام کا ظہور ہونے والا ہے، آج یا کل، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد، ہم نہیں جانتے، لیکن امام کا ظہور یقینی اور حتمی ہے. اگر کسی کو اس بات کے اندر شبہ ہو، نعوذ باللہ، تو اس کے عقائد میں خلل ہے، اس کے عقائد ناقص ہیں. اس لیے ظہور امام زمانہ کے اوپر یقین رکھنا کہ امام آئیں گے اور امام حکومت بھی کریں گے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے امام کی سلطنت، ان کی حکومت، ان کے اقتدار کی بات کی ہے. امام زمانہ طاقتور ہوں گے اور پوری زمین کے اوپر امام کی حکومت ہوگی. یہ وہ دن ہے جس کو ہم صرف تصور میں اپنے رکھتے ہیں، ابھی تک کسی نے اس طرح کی کوئی حکومت اسلامیہ نہیں دیکھی, صرف ایران کے اوپر ایک چھوٹا سا خطہ ہے جہاں اسلامی حکومت ہے, لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ زمین کے اوپر عدل اور انصاف کی حکومت ہو, کوئی باطل حکومت نہ ہو, کوئی ظالم جابر حکمران نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے. ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ظہور امام زمانہ کو دیکھنا نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد. عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں امام زمانہ کی یاد دلاتی, اور امام زمانہ اور امام حسین یہ دو آئمہ ایسے ہیں جن کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے, گہرا تعلق ہے امام حسین اور امام زمانہ, کیونکہ یہی وہ دو امام ہیں کہ جنہوں نے جنگ کرنی ہے. ایک جنگ ہو گئی ہے اور ایک جنگ ہونے والی ہے, ایک جنگ ماضی کی تھی اور ایک جنگ مستقبل کی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو, اپنے مال اسباب, اپنی اولاد, ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, یہاں تک کہ امام کو ظاہری شکست ہوئی. یعنی امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام میں شباہت کے ساتھ فرق یہ ہے کہ پہلی کربلا میں, کربلا اول گزر گئی اور جس کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں, اس کربلا اول کا کربلا دوم سے تعلق ہے. اس کربلا اول کو ہم یاد کرتے ہیں اور کربلا اول کے مظلومین کے ذکر کو کرتے ہوئے ہم کربلا دوم کے آنے والے امام کو یاد کرتے ہیں, اور اس وقت کے لیے دعا کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں کہ اب جو کربلا رونما ہوگی اس میں ظاہری شکست نہیں ہوگی, اس میں ظاہری فتح ہوگی. فرق یہ ہے کہ اب جب کربلا دوم ہوگی تو امام زمانہ جیتیں گے, امام کی اقتدار اور حکومت ہوگی, اور وہ چیز جس کا انتظار پروردگار عالم کر رہا ہے وہ خواب تعبیر میں نظر آئے گا. اللہ تعالی ہمیں اس خواب کی تعبیر دیکھنا نصیب کرے, اس وعدے الہی کو دیکھنا نصیب کرے. پروردگار عالم نے جہاں اس وعدے کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالی نے آئمہ کی مظلومیت کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہیں زمین کے اوپر کمزور بنایا گیا, ان کے حقوق کا زمین کے اوپر غصب کیا گیا. آئمہ کا کیا حق تھا؟ آئمہ کا حق اس زمین کے اوپر حکومت کا تھا. آئمہ کا اور خدا کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول اور اس کے امام کے مقابلے میں جھک جائے, مطیع ہو. ہم کہیں پروردگار تو جو کچھ کہے گا میں وہی کروں گا, ہم کہیں یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے. جب زمانے کے امام موجود ہوں کسی بھی زمانے میں تو امتیوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے سامنے جھک جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. یہ حق ہے آئمہ علیہ السلام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت بیان کی, الرسول اولا بکم من انفسکم, اللہ کا رسول تم پر اولویت رکھتا ہے, تمہارے نفوس سے زیادہ اس کی اہمیت. یعنی ہم اپنے سے زیادہ اپنے امام کو, اپنے رسول کو اہمیت دیتے. اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور اس چیز کی ضرورت ہمارے امام کو ہو تو ہم اپنے امام کے اوپر اپنی وہ چیز قربان کر دیں گے. اگر ہماری جان بھی ان چیزوں میں شامل ہو اور ہمارے امام کو ہماری جان کی ضرورت ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں. یہ حق اہل بیت تھا کہ وہ دنیا کے اوپر سب سے بلند ہو, کیونکہ اللہ نے ان کو سب سے افضل خلق کیا. پروردگار عالم نے انہی کی محبت میں پوری کائنات کو بنایا. کون سی چیز ایسی ہے جو محبت اہل بیت میں اللہ نے خلق نہ کی ہو؟ پروردگار عالم نے سورہ حدیث قصہ میں سب چیزوں کا ذکر کیا کہ زمین, آسمان, بہتے ہوئے دریا, چاند, ستارے, سورج, ہر چیز, کائنات کی ہر شے ان کے محبت میں, ان کے وسیلے سے خلق ہوئی ہے. تو جس کی محبت میں پوری دنیا کو بنایا گیا ہو اس کا حق سب سے زیادہ ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ان کا ہے, ان کا مرتبہ سب سے بلند تھا اور انہی کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ڈھائے گئے. اور ظلم بھی کیسے, فرض کریں اگر ان کو حکومت نہ دی جاتی تو یہ ایک ظلم تھا, لیکن انتہائی ظلم انہی بہترین ہستیوں کے ساتھ. امام سید سجاد جب واقعات کربلا کو بیان کرتے ہیں, امام سجاد اس طرح سے ذکر کریں اپنی مظلومیت کا کہ ہمیں جب شام میں لے جایا گیا تو ایسے لے جایا گیا جیسے جانوروں کو ہنکایا جاتا ہے. یعنی یہاں پر وہ غیر انسانی سلوک ہے, کربلا میں غیر انسانی سلوک ہے. اگر کوئی انسان کسی جانور کو بھی پیاسا دیکھتا ہے تو اس کے سامنے بھی پانی رکھ دیتا ہے, اگر کوئی انسان کسی دشمن کو بھی پیاسا دیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی پانی اور کھانے کا انتظام کرتا ہے. لیکن کربلا میں جو مظالم ہوئے وہ مظالم تھے کہ کوئی انسان جانور کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہیں کرتا. اتنا ظلم اہل بیت عصمت و طہارت کی وہ بہترین ہستیاں جن کو اللہ نے حکومت کے لیے خلق کیا تھا, جن کو اللہ نے امامت کے لیے خلق کیا تھا, جن کو اللہ تعالیٰ نے رہبری کے لیے خلق کیا تھا, ان کے ساتھ بدترین مظالم ڈھائے گئے. بس پروردگار عالم نے اس ظلم کا بدلہ لینا ہے, وہ ظلم کہ ویسا ظلم کبھی کائنات میں نہیں ہوا, اس ظلم کا انتقام اللہ لینا چاہتا ہے اور پروردگار عالم اس انتقام کا انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ انتقام لیا جائے گا. اور اس انتظار میں سب سے بڑا منتظر, سب سے زیادہ انتظار کرنے والا پروردگار عالم ہے. خدا نے متعلق قرآن کریم میں کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, تم بھی انتظار کرو. پروردگار عالم سب سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں, رسول اللہ بھی انتظار میں مصروف تھے اور ہیں. جب ہم معصومین کی زوات کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہوتی ہیں, وہ سنتی ہیں, وہ ہمارے سلام کا جواب دیتی ہیں, وہ فرش عزا پر غم منانے کے لیے آتی ہیں, ہم رسول اللہ کو پرسا دیتے ہیں, بی بی سیدہ کو پرسا دیتے ہیں, تو کیا اس انتظار میں وہ ہستیاں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں؟ وہ ہستیاں بھی اس انتظار میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور ان کے انتظار کی کیفیت زیادہ شدید ہے ہمارے انتظار سے. انتظار ہے امام زمانہ میں ایک تصور لوگوں کے ذہن میں یہ کہ امام کا آنے کا انتظار ہونا ہے اور جب بھی اللہ چاہے گا ان کا ظہور ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے انتظار کرنا, یعنی ہم وقت گزارتے چلے جائیں, جب وقت گزر جائے گا منتظر رہیں بیٹھے رہیں امام کا ظہور ہو جائے گا. بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ انتظار بس ایسے ہی وقت گزرنے کا نام, جبکہ در حقیقت انتظار وقت کے گزرنے کا نام نہیں ہے. انتظار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا, کہ یہ ایک عمل کا نام ہے. سمجھے اس سوال کا جواب کہ کیا انتظار ایسے ہی ہو جائے گا یا یہ کہ ہم اور آپ اس انتظار امام زمانہ میں اور اس ظہور میں کوئی کردار رکھتے ہیں, یعنی ہم نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے, یا ہم اور آپ اس ظہور کو جلدی کروانے میں کوئی عمل ایسا انجام دے سکتے ہیں جس سے امام کا ظہور جلد ہو جائے, ہمارا بھی اس میں کوئی کردار ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں تصور ہے کہ بس ہو جائے گا امام کا ظہور. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ, اور یقیناً ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں کرنا, جب اللہ چاہے گا جب ظہور ہو جائے گا درود بھیجے گا اور تھوڑا تھوڑا سا آگے آئے گا. بر محمد والی محمد صلوات, تھوڑا تھوڑا سارا گیا محمد محمد. بس کچھ لوگ اپنے ذہنوں میں تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو امام زمانہ کو مانتے بھی ہیں کہ امام کا ظہور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی مرضی ہے اور وہ جب بھی چاہے گا ان کا ظہور ہو جائے گا. بے شک ہر کام اللہ کے इज़्ज़त से, अल्लाह की मशीयत से होता है। लेकिन कुछ कामों को अल्लाह ताला ने हमारे और आपके आमाल के ऊपर भी मौकूफ किया हुआ है, यानी उसका कुछ हिस्सा हमारे हाथ में होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स हज की ज़ियारत के लिए जाता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसके लिए लिखता है, लेकिन बिला शुबा जब तक इंसान किसी काम का इरादा नहीं करता, जब तक इंसान किसी काम के लिए कोशिश नहीं करता, प्लानिंग नहीं करता, परवरदिगार आलम भी उसको वो तौफीक नहीं देता। इसी तरह से इस सवाल के जवाब को कि क्या वाकई अल्लाह ने हमारे और आपके लिए कोई ऐसा हिस्सा रखा हुआ है जो ज़हूर इमाम ज़माना से ताल्लुक रखता है, इस सवाल के जवाब को नबी अकरम के पास तलाश करते हैं। कुरान करीम में हर कुछ होता है, लेकिन कुरान की तफसीर करना, कुरान की उन चीज़ों को जो मुबहम है और वो चीज़ें जो तशरीह के लायक हैं, ये रसालत का और इमामत का काम है। नबी अकरम जब इस ज़हूर के हवाले से कुछ बयान करते हैं तो नबी अकरम ये फरमा रहे हैं कि अफजलुल इबादते इंतजारुल फरज, अफजल तरीन सबसे बरतर इबादत ज़हूर इमाम ज़माना का इंतज़ार है। अफजलुल आमाल इंतजारुल फरज, अफजल आमाल ज़माने के इमाम का इंतज़ार करना। ये दो अहादीस जिनसे हमें समझ में आता है कि इंतज़ार वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि इंतज़ार का मतलब है अमल करना, इंतज़ार का मतलब है काम करना, इंतज़ार का मतलब है हरकत, इंतज़ार का मतलब है फ़ालियत। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग अंजाम देंगे तो इमाम ज़माना का ज़हूर होगा, हमारे अंदर तड़प होगी कि इमाम आए तब इमाम आएंगे, हमें बेचैनी होगी कि हमारे इमाम हमारे दरमियान पर्दे गैबत में है तब इमाम ज़हूर करेंगे। लेकिन अगर लोग इमाम ज़माना को भुला बैठे कि इमाम मौजूद है पर्दे गैबत में है, उनको आना भी है, वो पर्दे गैबत से ज़हूर भी करके आएंगे, अगर ये तसव्वुर लोगों के जहन से महव हो जाए और वो इमाम को याद ना करें, याद इमाम से गाफिल हो जाए, तो ज़हूर इमाम ज़माना में ताखीर होती रहेगी। इसलिए ये कहा गया कि हर ज़माने के लोगों को अपने ज़माने के इमाम की मारफत हासिल करना ज़रूरी है, और अगर कोई शख्स अपने ज़माने के इमाम की मारफत हासिल नहीं करता, नबी अकरम ने कहा मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, अगर कोई शख्स मर जाए इसी हालत में, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, उम्र गुजर जाए और अपने वक्त के इमाम को ना पहचाने, तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। जाहिलियत की मौत रसूल अल्लाह से पुराने वाले ज़माने की मौत, जिसमें लोग न दीन को जानते थे, न सकाफत को जानते थे, न तहजीब को जानते थे, और लोग बिल्कुल जानवरों की मानन ज़िंदगी गुजारते थे। उस कौम के दरमियान परवरदिगार आलम ने अल्लाह ने अपने नबी को भेजा और उनको तहजीब और तमद्दुन सिखाया गया, उनको इंसानियत के दर्स दिए गए। बस परवरदिगार आलम ने नबी अकरम के ज़रिए से हमें और आपको ये बतलाया इस ज़माने के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे इस ज़माने के इमाम आखिरी इमाम हैं जिनके ज़हूर में ताखीर हो रही, हमारे ज़माने के लोगों के लिए कहा कि वो आखिरी जो मेरा फ़र्जंद होगा, मेरा आखिरी जो बेटा होगा, उसके ज़हूर का इंतज़ार करना सबसे ज़्यादा अफजल अमल, और ये काम है भी मुश्किल। इसकी मुश्किल को भी रसूल अल्लाह ने बयान किया कि ये इंतज़ार इतना आसान नहीं होगा बल्कि मुश्किल होगा, और नबी अकरम ने कहा कि अगर इतना मुश्किल बन जाए कि तुम्हें बर्फ़ की सिलों के ऊपर चलना पड़े तो तुम ये काम भी अंजाम देना। इंतज़ार करना हर शख्स के बस का काम नहीं, मुश्किल काम है, क्योंकि एक अमल है, एक फेल है, एक इबादत है, और अगर ये इतना सख्त हो जाएगा इंसान बर्फ़ की सिल के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, थोड़ी देर खड़ा होगा, जब हम फ्रीज़र में से कोई चीज़ निकालते हैं तो हाथ जमने लगते हैं, और उसके ऊपर चलना तो कितना दुश्वार। अगर कोई शख्स ये काम अंजाम दे रहा है तो नबी अकरम ने उसके मर्तबे को भी बुलंद करके बयान किया, यानी अगर कोई मुंतज़िर है, इमाम को याद रखता है, आमाल अंजाम देता है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो मेरा भाई, भाई और वो भी रसूल अल्लाह का। नबी अकरम के ज़माने के बहुत बाद आने वाले लोग रसूल अल्लाह के भाई हैं, और जो रसूल अल्लाह के ज़माने में रहने वाले लोग हैं वो भाई नहीं हैं। असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो आपके साथ रहते हैं, हम आपके साथ जंगे लड़ते हैं, आपके साथ हम नशिस्तों बर्खास्त करते हैं, आपके साथ मुआशरत करते हैं, आपने हमें तो वो दर्जा नहीं दिया, और वो लोग जो बाद में आएंगे आखिरी ज़माने के दौर में होंगे, आपने उनके लिए कहा कि वो मेरे भाई। نبی اکرم نے کہا اس لیے کیونکہ وہ اپنے امام کو دیکھیں گے نہیں, اور اس زمانے میں اپنے امام کی معرفت رکھنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی کے اوپر دہکتے ہوئے انگارے کو رکھنا. یہ کام اتنا مشکل ہے اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کرنا اور انتظار کرنا جیسے ہتھیلی کے اوپر دہکتا ہوا انگارہ رکھنا. لہٰذا اگر کوئی شخص خوش نصیب ہے اور امام کا انتظار کر رہا ہے تو اس کا بہت بلند مرتبہ ہے, اور نعوذ باللہ کو اس دور میں رہتے ہوئے امام کو بھلا دیتا ہے تو وہ بدنصیب شخص ہے. وہ شخص ہے جس نے اپنی امام کی معرفت نہیں حاصل کی, اور نعوذ باللہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا. پروردگار عالم سے اس پر شہزا کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہم امامزانوں کو پہچانتے ہیں, ہم وقت کے امام کو پہچانتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہی ہم ان کے فرزند کے حوالے سے معرفت حاصل کرتے ہیں. اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں امام جیسی عظیم نعمت کو دیا اور اس غم سے وابستہ کیا تاکہ ہم زمانے کے امام کو پہچان سکیں.
محمد
کیوں لوگ امام کو بھلا دیتے ہیں؟ یہ وہ مشکل ہے, یہ وہ مصیبت ہے جس کے اوپر آئمہ گریہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے فرزند کا دور غیبت طولانی ہو جائے گا اور لوگ اس کو بھلا دیں گے, بہت سارے لوگ امام کو بھول جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کچھ عرصے کے لیے امام کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے نہیں بلکہ زیادہ عرصے کے لیے. یعنی اللہ کا شکر ہے جب یہ فرش عزا ہوتی ہے تو اس فرش کے ذریعے زمانے کے امام کا بھی ذکر ہوتا ہے, لیکن 8 ربیع الاول کے بعد سے لوگ زمانے کے امام کو بھلا دیتے ہیں. یہاں تک کہ پھر جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, پھر مجلسیں ہوتی ہیں تو ذکر اہل بیت کے ساتھ امام زمانہ کا بھی ذکر ہوتا ہے, معرفت امام بھی یاد دلائی جاتی ہے. اگر انسان سال بھر میں در اہل بیت سے دور رہے, آئمہ علیہ السلام کے ذکر سے ان کی یاد سے دور رہے, تو پھر اس کو معرفت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے مسلسل ان جگہوں سے جہاں پر دروس ہوتے ہیں, جہاں پر دعائیں ہوتی ہیں, جہاں پر یاد دلائی جاتی ہے امام کی, ان جگہوں سے وابستہ رہنا چاہیے. اسی لیے کہا کہ ہر جمعے کو دعائیں ندبہ پڑھو. کبھی کبھی پڑھنے کے لیے تو نہیں کہا گیا, کہا گیا ہر جمعے کو فجر کی نماز کے بعد دعائیں ندبہ پڑھیں. اور اگر اجتماعی طور پر دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, اس کا زیادہ اثر, زیادہ مومنین مل کے دعائیں ندبہ پڑھیں گے, اس مصیبت کو مصیبت سمجھیں کہ امام نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ امام کا نہ ہونا بھی کوئی مصیبت, لیکن جب انسان اس مصیبت کو مصیبت سمجھتا ہے اور اس نعمت سے محرومی کا احساس پیدا کرتا ہے تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک عورت جو بے اولاد ہے, جو بے اولاد ہے وہ اپنے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے محروم سمجھتی ہے, پھر کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہے, پروردگار مجھے اولاد عطا کر دے. وہ کام انجام دیتی ہے جس سے صاحب اولاد ہونے کے امکانات بنتے ہیں. دوائیاں استعمال کرے گی, ڈاکٹروں کے پاس جائے گی, ٹوٹکے کرے گی, اپنی غذا کا خیال رکھے گی تاکہ صاحب اولاد ہو جائے, سارے وہ کام جس سے یہ نعمت اس کو مل جائے. اگر ہم اور آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی چیزوں میں ہمیں اپنے نظریوں کو بھی درست کرنا ہوگا. عقائد کا اثر انسان کے اعمال کے اوپر ہوتا ہے. یہ عمل ہے انتظار, لیکن جب یہ عمل انجام پائے گا اسے پہلے ہمیں اپنے نظریے کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی. نظریے میں مثلا یہی نعمت کا لفظ ابھی آپ کے سامنے استعمال کیا, نعمت کی مثال دی. اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ وجود امام زمانہ سب سے بڑی نعمت. لیکن اگر یہ سوال اتنا بدیہی ہو اس کا جواب کہ فوراً لوگ کہہ دیں امام زمانہ, تو اتنی دیر جواب آنے میں نہیں لگنی چاہیے, جواب فوری طور پر آنا چاہیے. فوری طور پر سب کہیں امام زمانہ. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے, اور جو ہدایت لے کر آنے والا سب سے بڑی نعمت ہے پروردگار عالم. امام زمانہ سب سے بڑی نعمت ہے, لیکن اگر ہم اپنے دل سے سوال کریں, ہر امام کا نام لینے والا جو امام کو 12واں امام کہتا ہے, موجود امام کہتا ہے, پردہ غیبت میں ہے, وہ اپنے دل سے سوال کرے کہ کیا واقعا میں اپنی زندگی میں اپنے امام کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں؟ اگر سب سے بڑی نعمت سمجھنے لگے تو یقیناً ہم حقیقی انتظار کرنے لگے. ہم سب سے بڑی نعمت تصور نہیں کرتے, ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں پہلے سر فہرست جو چیزیں ہوتی ہیں, رزق ہوتا ہے, لباس ہوتا ہے, اپنی صحت, بچوں کی شادی بیاہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. امام زمانہ کا تو کچھ تذکرہ 25-30 سال سے پہلے بالکل بھی نہیں ہوتا تھا اور لوگوں کو انتظار کا مطلب ہی نہیں معلوم. اب تو پھر بھی ہونے لگا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس درجے کا انتظار سمجھ نہیں پا رہے جیسا کہ رسول اور آل رسول چاہتے ہیں کہ ہم انتظار کریں, جس طرح وہ خود انتظار کر رہے ہیں. یہ آیت جس کو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا, سورہ قصص کی 5ویں آیت, یہ وہ آیت ہے کہ جب مولا کی ولادت ہوئی ہے, بی بی حکیمہ خاتون اس جگہ پر موجود تھی. بی بی حکیمہ خاتون جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں, امام علی نقی کی بہن ہے, اور سامرہ میں جو قبور ہیں ان میں ایک قبر بی بی حکیمہ خاتون کی بھی ہے, امام علی نقی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ. یہ وہاں موجود تھی اور انہوں نے نقل کیا ہے اس طرح سے, جتنی بھی کتابیں امام زمانہ کے حوالے سے لکھی گئی ہیں, احسن المقال میں ہی جو زمانے کے امام کا باب ہے اس میں ولادت کے چیپٹر میں دیکھے تو اس طرح سے لکھا ہے کہ بی بی نے کہا کہ مجھے لگا جیسے نرجس خاتون کے درمیان اور میرے درمیان ایک نور کا حالہ آ گیا ہے. اور جب یہ نور کا حالہ ہٹا ہے تو انہوں نے احساس کیا کہ نومولود بچہ, ہم امام کی ولادت ہوئی ہے اور ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف روتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا, نہ اپنے اعضاء و جوارے کو ہلا سکتا ہے نہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے. لیکن امام معصوم میں اور باقی لوگوں میں یہ فرق, امام زمانہ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے, اور اس آیت کو جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے امام نے تلاوت کیا اور پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر کے, آسمان کا رخ کر کے مولا نے یہ بھی دعا کی, پروردگار میرے وعدے کو پورا کر, پروردگار ظہور میں تاجیل کر, اپنے امر کو آسان کر. یہ ساری دعائیں امام زمانہ خود بھی کر رہے ہیں, یعنی اپنے تاجیل کے لیے, اپنے ظہور کے جلد ہونے کے لیے امام بھی دعا گو ہیں, تو وہ بھی سب سے زیادہ انتظار میں مصروف ہیں. ہمارا انتظار کم ہے, کمزور ہے, ان لوگوں کا انتظار بہت شدید ہے. خدا کا انتظار شدت رکھتا ہے, اہل بیت کا انتظار شدت رکھتا ہے, زمانے کے امام کا انتظار شدت رکھتا ہے. جب ہمارا انتظار اس جگہ پر پہنچ جائے گا کہ ہم واقعاً امام کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھنے لگے اور ان کے نہ ہونے کو مصیبت سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, معاملات کون سے ہیں جس سے ہم امام کے ظہور میں تعجیل کروا سکتے ہیں. سب سے اہم چیز کہ معرفت کے حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ گناہ کو ترک کر دو, جب تک معاشرے میں گناہ ہیں امام کے ظہور میں تاخیر ہوتی رہے گی, گناہوں میں قلت ہوگی, اطاعت کی طرف ہم بڑھیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پروردگار ہمیں تقویٰ پرہیزگاری عطا کر اور کوشش میں لگ جائیں گے, اب امام کے ظہور سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے, چند قدم ہمارے آگے بڑھیں گے, لیکن جب تک یہ گناہ ہوتے رہیں گے امام کے ظہور میں تاخیر ہوتی رہے گی. کم از کم ایک ادا, ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کام میں مصروف عمل ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بنائے دوسروں سے زیادہ. ہر شخص اپنی تعمیر کی, اپنی اصلاح کی, اپنے تزکیہ نفس کی, جہاد اکبر کی کوشش میں مصروف ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں. اگر ہم اتنے اچھے ہو گئے جیسے حبیب ابن مظاہر تھے, جیسے سلمان محمدی تھے, جیسے ابو ذر غفاری تھے, اصحاب کربلا تھے, تو امام کا ظہور ہوگا. آج اس مجلس میں اس وعدہ الہی کے پورے ہونے کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے فرائض ہیں, ہمارا کردار ہے, اس میں دو تین اعمال کا ذکر کروں. ایک عمل, ایسا عمل جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے, جہاد اکبر سے, قلب سے ہے, کہ جب تک امام زمانہ کی محبت اتنی ہمارے دل میں نہیں آ جائے گی کہ واقعاً ہم امام کو ہمیشہ یاد رکھیں, جب کوئی یاد کروائے تو یاد نہیں کریں, ہمیشہ یاد رکھیں, سوچیں امام کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں, اتنی محبت جیسے ہم کسی ایک عاشق کو معشوق سے ہوتے, تب امام کی محبت ہمارے دل میں اتنی بڑھ جائے گی تو ہم منتظر واقعی بنیں گے, اور یہ اس وقت بڑھے گی محبت جب ہمارے دلوں سے باقی محبتیں کم ہوں گی. زہد فی الدنیا, محبت دنیا کو اپنے دل سے کم کرنا, محبت دنیا ہی سب سے بڑی مصیبت ہے. اور یہ محبت دنیا انسان کے دل میں اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے آرام اور سکون اور آسائش کی جگہ, جبکہ حقیقت یہ کہ مال و دولت, اسباب, دنیا کی متاع انسان کے آرام اور سکون کا ذریعہ نہیں ہے. یہ بات بعض لوگوں کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے دنیا کو ترک کیا. جیسے ایک نام ہے ابراہیم ادھم کا, ابراہیم ادھم ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس ملک بھی ہے, سلطنت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سب چیزیں, دنیا کی بہت ساری نعمتیں, لیکن اس کے پاس سکون اور اطمینان قلب نہیں تھا. اور بہت سے ایسے مالدار ہیں اس وقت دنیا میں جو نہیں جانتے کہ اللہ کی نسبت انسان اگر قریب ہو جائے, اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھ جائے تو اس کے قلب میں سکون آتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ ذکر خدا, اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس نقطے کو پا لیتے ہیں اور ان کے دلوں کو سکون میں میسر آتا ہے. بس ابراہیم ادھم جس کے پاس سب کچھ تھا اور سکون نہیں تھا, اس نے ایک دن اپنے محل کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, ایک نظارہ کیا, ایک منظر کا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اس کے محل کے باہر اس کی دیوار کے پاس آ کر بیٹھا. اور جب وہ شخص بیٹھا تو اس کے پاس ایک پوٹلی تھی, اس کے اندر سے اس نے روٹیاں نکالیں اور تھوڑے سے پانی کے اندر ڈبو کر وہ روٹیاں کھا لیں. ابراہیم ادھم نے بس یہ مختصر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہے, مطمئن ہے, پرسکون ہے, اسی کے محل سے دیوار سے ٹیک لگا کر سو گیا. اس کے پاس مکان بھی نہیں ہے, بستر بھی نہیں ہے, بس یہ دو روٹیاں ہیں, پانی ہے, لیکن اطمینان ہے, سکون. ابراہیم ادھم کو اس وقت یہ اس لمحے احساس ہوا کہ دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے محل کی اور مال کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ فقیر بھی مطمئن ہے اور اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے. بس اس نے اپنے پرانے گناہوں پر, جو مظالم کر چکا تھا, جو غلطیاں کی تھیں, ان کے اوپر توبہ استغفار کے عارف بن گیا. عارف بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی, قلب کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی. جب دل منقلب ہو جائے, جب آنکھیں کھل جائے انسان کی, تو انسان کو اللہ تعالیٰ عرفان عطا کر دیتا ہے. بس انہوں نے زندگی میں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کرنا شروع کر دی. اور ان کے بعض جملات ایسے ہیں جو لوگوں کے لیے بیدار کرنے والے, ہم اور آپ ان کے جملات سے اپنی بیداری کو حاصل کر سکتے. ایک جگہ حمام میں گئے وہ نہانے کے لیے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, حمام والے نے نہانے نہیں دیا بغیر پیسوں کے. تو انہوں نے کہا 2 درہم کے بدلے نہانا ملتا ہے. تو حیف ہے ان دنیا کے لوگوں کے اوپر, بندگان خدا کے اوپر, جو یہ سوچتے ہیں کہ بغیر عمل کے ان کو جنت مل جائے گی. جنت بھی انسان کو کسی چیز کے عوض میں ملتی ہے, جب عمل انجام دیں گے تو پروردگار عالم جنت نوازے گا. کیسے انسان سوچتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہمیں جنت مل جائے, ہم کچھ نہ کریں اور ہمیں امام زمانہ جیسی نعمت مل جائے, بغیر انتظار کے ہم امام کے وجود کو پا لیں. یہ مصیبت جو ہمارے اوپر مختلف حکمرانوں کی ہے, امریکہ کی ہے, اسرائیل کی ہے, پاکستان کے حکمرانوں کی ہے, روز روز کی ٹارگٹ کلنگ ہے, اور نہیں معلوم کتنے مسائل جو اس وقت دنیا کے اندر ہیں, گناہوں کی کثرت, جس سے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو بچانا ایک مرحلہ ہے, زندگی کی ایک مشکل. یہ تمام مسائل اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں نے آئمہ کو ان کے مرتبے کو عطا نہیں کیا. صرف ظالم حکمران حاکم نہیں تھے, بلکہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا اور وہ خاموش رہے, یہاں تک کہ اہل بیت کے اوپر ظلم ہوتا رہا. آج بھی اگر ہم خاموش رہیں گے, اپنے فریضوں کو نہیں سمجھیں گے, اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے, ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یہ ابراہیم ادھم اس چیز کو بتا رہے ہیں جو اخلاق اسلامی, جس کو اہل بیت نے بتانا چاہا, انہوں نے سمجھا ہے اور ہمیں اور آپ کو بتایا. ایک مرتبہ شفیق بلخی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور وہ بھی ایک اچھے انسان تھے, پرہیزگار انسان تھے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ زندگی کیسے گزر رہی ہے. انہوں نے کہا جب کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں, جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. ابراہیم ادھم نے کہا یہ تو بلخ کے کتے بھی کر لیتے ہیں, جب بھی کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. उन्होंने कहा कि आप क्या करते, कहते कि जब मुझे कुछ मिलता है तो मैं दूसरों को उस पर तरजीह देता हूँ, अल्लाह कुछ दे दे तो दूसरों को अता करता हूँ, और जब नहीं मिलता तो परवरदिगार आलम का शुक्र बजा लाता हूँ, दुरूद भेजेगा नहीं। ये सिफत इंसान के अंदर उस वक्त पैदा हो सकती है जब मोहब्बत दुनिया कम हो, तब इंसान ऐसा शाकिर और साबिर बनता है कि वो दूसरे बंदों का भी ख्याल रखे। जब हमारे कल्ब की हालत बदलेगी तो हमारे रवैये भी बदलेंगे, बंदों के साथ भी रवैये बदलेंगे। बंदों के साथ रवैये में परवरदिगार आलम ने इन्हीं बंदों को इतनी अहमियत दी और बयान किया कि मेरी मोहब्बत को इन बंदों की मोहब्बत में तलाश करो। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करेंगे तो खुदावंद मुताल की मोहब्बत भी मिलेगी, और अगर कोई बंदा मखलूक खुदा से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह के बंदों को अहम नहीं समझता, तो परवरदिगार आलम भी उससे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत परवरदिगार उसकी मखलूक में छुपी हुई है, इसीलिए अल्लाह ने अगर कोई शख्स किसी फकीर को खाना खिलाता है, परवरदिगार आलम ने हिसाब रखा कि मुझे खाना खिलाया। किसी गरीब को मोहताज को लिबास पहनाता है, अल्लाह ताला ने हिसाब रखा है कि मुझे लिबास पहनाया। इतनी मोहब्बत है अल्लाह ताला को अपने बंदों से, बंदों की मोहब्बत परवरदिगार आलम की मोहब्बत का जरिया है। इसीलिए जो लोग बंदों से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं उन्हें हकीर समझते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत उन्हें नसीब नहीं होती। परवरदिगार आलम के बंदों से मोहब्बत करने का सलीका और इनके साथ अफ और दरगुजर का तरीका अहले बैत इस्मत तहारत ने बताया। इमाम सैयद सज्जाद इमाम सैयद साजिदीन की एक रिवायत है, ये बहुत खूबसूरत रिवायत है उन लोगों के लिए जो लोग अल्लाह के बंदों के साथ नेक सुलूक करना चाहते हैं लेकिन जवाबन उन्हें नेकी नहीं मिलती। बहुत मुश्किल मरहला होता है जब हम और आप अच्छाई अंजाम देना चाहें और सामने वाला आपको अच्छा ही ना समझे या अच्छाई का जवाब बुराई में दे, आपकी नियत के ऊपर शक करे कि आपने अगर कोई अच्छा अमल किया है तो उसका मकसद कुछ और था। ये इंतहाई कठिन मरहला होता है उस शख्स के लिए जो नेकी अंजाम देना चाहता है, और इस मरहले में इमाम सैयद सज्जाद ने बहुत खूबसूरत तरीका बताया, और वो तरीका सिर्फ सोच का है। सोच हमारी बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर देती, हमारे अमाल को तब्दील कर दे। इमाम सज्जाद ने एक ऐसे शख्स को जो इमाम के पास ये सवाल लेकर आया था कि मौला जब मैं किसी के साथ नेक सुलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बुरा करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा इंसान के अंदर एक फितरी चीज है, गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता, गुस्से का आना बहुत ही तबीयी चीज है, इसलिए बाज़ जगहों पर गुस्सा मुस्तहसन भी समझा गया, अच्छा समझा गया है। अहले बैत उस्मत तहारत गुनाह के मुकाबले में गजबनाक होते थे, जब किसी मजलूम को देखते थे तो जालिम के ऊपर गजबनाक होते थे, अगर किसी का हक सल्ब होते हुए देखते थे तो गजबनाक होते थे। ये वो जगह है जहां पर गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा इंसान को अल्लाह ने दिफा के लिए एक असलाह के तौर पर दिया है, लेकिन बहुत सी जगहों पर इंसान को अपनी जात की वजह से गुस्सा आता है, उसकी मजम्मत की गई। जैसे कि मौलाए कायनात ने जब दुश्मन पर हमला करना चाहा तो उसने जब थूका मौला को गुस्सा आया और हजरत अली अलैहिस्सलाम वहां पर रुक गए, मौला ने कहा कि मैं इसके ऊपर अब ज़र्ब नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं अपनी जात के लिए ये ज़र्ब लगाऊंगा। इतना रुके कि गुस्सा फुरूकश हो गया और उसके बाद इमाम ने ज़र्ब लगाई ताकि ज़र्ब ज़ाया ना हो। इसको परवरदिगार आलम ने कहा कि ज़र्बत अली यौम अल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। वो तो अपनी जरूरत को बचाने की बात थी, मौलाए कायनात ने वहां पर गुस्से के फुरुकश होने का इंतजार किया। बस गुस्सा आना कोई बुरी चीज नहीं है, गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से का इजहार करना और गुस्से की वजह से कोई गलत काम करना ये बुरी सिफत। इसलिए गुस्से को पी जाना ये एक अच्छी सिफत बताई गई और उनकी तारीफ की गई कि वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह इन्हें पसंद करता है, अल्लाह इन नेक लोगों से मोहब्बत करता है। परवरदिगार आलम की मोहब्बत चाहिए तो गुस्से को पीना और लोगों के साथ मोहब्बत करना, उनको माफ करना इंसान सीखे। माफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। दिल चाहने के लिए और दिल को पाने के लिए इमाम ने इस शख्स को जिसको गुस्सा आ जाता था उन लोगों के ऊपर, तो बहुत तबीयी है, हम सबको आ सकता है, बहुत ही तबीयी चीज है कि इंसान किसी के साथ अच्छा करे और वो आपको बुरा समझे और आपके साथ बुरा करे, गुस्सा आएगा। इमाम ने उसको कहा, इमाम ने फरमाया कि तुम ये सोचा करो, सोचने का अंदाज बता रहे। इमाम ने कहा तुम ये सोचो अगर वो तुमसे उम्र में बड़ा है तो अल्लाह ने उसको ज्यादा साल और ज्यादा मौका दिया था, उसकी नेकियां तुमसे ज्यादा हैं, वो तुमसे बेहतर होगा। अब अगर कोई इंसान इस तरह से सोचे कि फला मुझसे बेहतर है, बेशक इसके अंदर ये बुराई है, क्योंकि हो सकता है इसे बहुत सारे अच्छे काम किए हो, इतना अच्छा मौका मिला इसको, और अगर कोई तुमसे छोटा है तो तुम ये सोचा करो कि ये उम्र में मुझसे कम है, इसको कम मौका मिला है, यकीनन इसके गुनाह मुझसे कम होंगे, अल्लाह के नज़दीक ये महबूब होगा। अगर कोई तुम्हारा एहतराम करे तो तुम ये सोचा करो कि इसने इसलिए मेरा एहतराम किया है क्योंकि अल्लाह ने मोमिनीन के एक दूसरे के ऊपर हुकूक रखे हैं और ये शख्स मुझे मोमिन समझते हुए मेरा एहतराम करे। देखिए अक्सर जो लोग अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं उन लोगों के अंदर ये बुराई होती है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, ये नफ्स की भी बुराइयां हैं कि जब कोई उसकी इज्जत करता है, कोई एहतराम करता है, कोई तारीफ करता है तो इंसान तकब्बुर का शिकार हो जाता है और ये सोचता है कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि अगर कोई अच्छा अखलाक दिखाता है, कोई तवाजो कर रहा है, कोई झुक रहा है, वो इंसान अच्छा है जो आपके सामने झुक रहा है, उसकी बड़ाई है वो अखलाक हसना रखने वाले, ना कि हमारी बड़ाई। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, इन लोग उनका एहतराम नहीं करते क्योंकि उनको एहतराम करना नहीं आता, तवाजो करना नहीं आती। अहले दुनिया की भी ये निशानी बताई गई है कि वो जिन लोगों से इल्म हासिल करते हैं उनके सामने मुतवाजे नहीं होते क्योंकि दुनिया परस्त लोग होते हैं, इल्म की अहमियत ही नहीं होती इनके नजदीक। फिर इमाम ने कहा कि और अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है, बुरा भला कहता है, तो ये तसव्वुर करो ये मेरे लिए कोई मुकाफात अमल होगा, मेरे अमाल का नतीजा होगा। अब अगर इंसान वाकई ऐसे सोचना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कितनी आसानियां आ जाए, उसके लिए अखलाक हसना के ऊपर अमल करना कितना आसान हो जाए। अहले बैत जैसे चाहते हैं हम और आप वैसे सोचें, उस तरह अमल करें। एक अमल और, ये तो लोगों से मोहब्बत के हवाले से, एक और अमल जिसका ताल्लुक दुआ से और जिक्र से है, खुसूसन इस सोगवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हम और आप कर रहे हैं और बरसों से ये जिक्र होता चला है, लेकिन एक जिक्र वो है सैयदुश्शुहदा के गम का जिसको अल्लाह ताला ने खुद अंजाम दिया है। हदीस कुदसी के अल्फाज है और वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े आशूरा। परवरदिगार आलम का कलाम है, इसका हर जुमला हर लफ्ज अल्लाह का कलाम है। ज़ियारत आशूरा वैसे तो रोज़े आशूरा से मुंसलिक है, लेकिन तमाम उलमा सब बुजुर्गान ने कहा कि इसे इंसान साल भर में पढ़े बहुत अच्छा है। कितने उलमा ऐसे हैं जो इस दुनिया से गुजर गए और लोगों ने आलम बरज़ख में जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि हमें हसरत है कि हमने दुनिया में ज़ियारत आशूरा को रोज़ाना क्यों नहीं पढ़ा। हर रोज़ जो इंसान अमल करता है उसकी तासीर उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। हर रोज़ जो हम काम अंजाम देंगे वो असर दिखाएगी। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर आपको परहेज़ बताता है, अब ये परहेज़ डॉक्टर ने पूरे साल के लिए बताया, अगर कोई शख्स पूरा साल परहेज करता है और पूरे साल उसी पाबंदी से जैसे डॉक्टर दवाई बताता है वैसे ही खाता है, यकीनन ये मरीज शिफायाब हो जाएगा। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं एक दिन तो डॉक्टर की बात के ऊपर अमल करते हैं, दूसरे दिन फिर बदपरहेजी करेंगे, तीसरे दिन दवाई नहीं खाएंगे, फिर चौथे दिन अपने गलत हरकतें मसरूफ हो जाएंगे, फिर पांचवें दिन एक दिन अच्छा अमल कर लिया, जब बहुत हालत खराब हुई उस दिन परहेज कर लिया। अब ये इंसान सेहतमंद नहीं हो सकता, اسی طرح سے جس زیارت عاشورہ کا جو اثر بتایا گیا ہے وہ 365 دن کے بعد کتنا اثر ہے زیارت عاشورہ کا، زیارت عاشورہ کا اتنا اثر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ کو پابندی سے پڑھتا ہے، آیت اللہ بہجت نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے جو پابندی سے زیارت عاشورہ کو پڑھتا ہے. پہلی خوشخبری یہ دی کہ پروردگار عالم زیارت عاشورہ کے وسیلے سے، اس زیارت کے وسیلے سے وہ شخص جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے اس کی زیارت کو مقبول کرتا ہے. اگر کوئی یہ زیارت پڑھے گا اس کا نام زائرین امام حسین علیہ السلام میں آ جائے گا. دور سے بیٹھ کر بھی ہمیں یہ کام انجام دینے کا موقع دیا گیا. کربلا نہیں جا سکتا، کربلا جانے کا ثواب اس شخص کو مل جاتا ہے جو دور سے بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے. اور اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ کے الفاظ کے ساتھ پڑھتا ہے تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یقیناً اس کا یہ عمل قبول بھی ہوگا اور امام حسین علیہ السلام اس کے سلام کا جواب بھی دیں گے. یہ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں. جب بھی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس بات کے اندر بھی انسان پریشان ہوتا ہے اور خدشے کا شکار رہتا ہے کہ پتہ نہیں مقبول ہوگا، وہاں سے جواب موصول ہوگا، وہاں سے بھی ہمارے پاس سلام آئے گا یا نہیں. لیکن آیت اللہ بہجت نے یقین دلایا کہ وہ شخص جو مسلسل یہ کام انجام دے رہا ہے اس کی زندگی میں یہ اثرات مرتب ہوں گے.
اور مجھے
وہ دعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے. یہ زیارت امام عالی مقام کا اعزاز ہے، شرف ہے، اس کی بزرگی ہے کہ پروردگار عالم وہ شخص جو زیارت کرتا ہے امام کی اس کے مقام کو بھی بلند کر دیتا ہے. بس زیارت عاشورہ غیبت کے زمانے میں جو پڑھی جاتی ہے اس میں ہے کیا؟ صرف اس حوالے سے جو کچھ ذکر خدا ہے، یعنی جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے، غم امام حسین علیہ السلام، سوگواری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ ہماری مجلسوں میں ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز تولا ہے، جو لوگ زیارت پڑھ چکے ہیں ترجمے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس زیارت کا ایک پورشن تولا ہے، اہل بیت اس مطہرت سے محبت، اہل بیت اس مطہرت کی ولایت کا اقرار کرنا، ان کے مرتبے اور منصب کا اظہار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نسبتیں بھی بیان کی گئی، یہ تولا. اور دوسری چیز تبرع، ان کے دشمنوں کے ساتھ اظہار براءت کرنا. اظہار براءت مجلسوں میں بھی ہونا چاہیے، اس لیے دشمنوں کے اوپر مجالس میں لعنت بھیجی جاتی ہے، ان کا ذکر ہم برے طریقے سے کرتے ہیں، ان کے اوپر لان تان کرتے ہیں. یہ بھی بالکل وہی عمل ہے جو زیارت عاشورہ کا عمل ہے. دشمنوں کا ذکر اور برائی میں ذکر، ان کے ساتھ نفرت کا اظہار، یہ ایمان کا جزو ہے، تولا اور تبرع. اور تیسری چیز جس کو ہم زیارت عاشورہ میں بار بار پڑھتے ہیں وہ دعا ہے جو زمانے کے امام کے حوالے سے. شروع میں میں نے آپ سے کہا کہ اس پر شہزاد کا گہرا تعلق ہے امام زمانہ سے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ذکر حسین کے ذریعے غیبت امام زمانہ کے دور میں ظہور امام زمانہ کی تیاری کروائی جائے. وہ کربلا اول کے جو مالک تھے وہ کربلا دوم کے مالک کے لیے آمادگی کروائیں، ہماری تیاریاں ہوں اس فرش عزا کے ذریعے. اسی لیے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین مرتبہ زیارت عاشورہ میں وہ شخص جو زیارت پڑھتا ہے یہ دعائیں مانگتا ہے کہ پروردگار امام منصور، وہ امام جو خون حسین کا انتقام لینے والے ہیں، ان کے ساتھ میرا نام بھی ہو، میں بھی ان کی نصرت کے لیے جاؤں، میں ان کے ساتھیوں میں سے ہوں. یہ ہماری اور آپ کی تڑپ ہوتی ہے زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے. اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی زیارت پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں. اگر کوئی زائر ہے زیارت عاشورہ پڑھنے والا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ میں کیا طلب کروں. بس خواتین گرامی، اس پر شہزاد پر ہم اور آپ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس زیارت کو پڑھنے کی. آمین. اور ایک خاتون جن کا ذکر اسی زمانے کی خواتین میں ہے، عصر حاضر کی خاتون ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی کی زوجہ، جو زیارت عاشورہ کی پابندی کرتی تھی، ہمیشہ پڑھتی تھی. اور اللہ نے ان کو یہ بھی اعزاز دیا تھا کہ کئی سالوں تک انہوں نے یوم عاشورہ کربلا میں بنایا. جب بھی جائیں امام کی زیارت کے لیے کوشش کریں کوئی مخصوصی تاریخ ملے، زیارت مشکل تو ہوتی ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اگر کوئی عاشورہ کی تاریخ میں زیارت امام حسین کرے، اربعین پہ کرے، بہت زیادہ فضیلت ہے بنسبت دوسرے مہینوں کی. بس ہمیشہ یوم عاشورہ علامہ محمد حسین طباطبائی کی زوجہ کربلا میں زیارت کرتی تھیں امام حسین کی، اور ایک سال ایسا آیا کہ وہ لوگ عراق سے باہر تھے، تو جب یوم عاشورہ آیا ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، آج میں کربلا میں نہیں ہوں. اور جب زیارت پڑھ رہی تھی تو امام حسین علیہ السلام سے خطاب کیا کہ مولا، آج میں آپ کی زیارت دور سے پڑھ رہی ہوں اور حسرت کرتی ہیں کہ کاش کہ میں کربلا میں موجود ہوتی. یہ امام کی وہ زائرہ ہے جو مسلسل امام کی زیارت عاشورہ پڑھتی اور کربلا جانے کا شرف بھی رکھتی ہے. اب جب زیارت پڑھ رہی ہے اور تڑپ ہے دل میں کہ مولا میں دور سے پڑھ رہی ہوں، کاش کہ میں آپ کے حرم میں زیارت پڑھتی، تو روایت کہتی ہے ان کے شوہر علامہ محمد حسین طباطبائی نے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو عالم مکاشفہ میں حرم امام حسین علیہ السلام میں دیکھتی ہیں، اور زری کے سامنے جو پائتیوں کا حصہ امام حسین علیہ السلام کا وہاں پر بیٹھی ہوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہی. پوری زیارت عاشورہ انہوں نے وہاں پر پڑھی ہے. جس خواتین گرامی، یہ خاتون کیا وہ لوگ جو امام سے اتنا قریب ہیں، ان کے اندر یہی ایک صفت ہے کہ مطیع ہے، اطاعت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو امام کے کام آتے ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار، جیسے امام حسین کی نگاہ ان خاتون پر ہے، مولا حسین کی نگاہ ہمارے اوپر بھی ہو، امام حسین کی نگاہ، امام زمانہ کی نگاہ ہمارے اوپر بھی ہو. جیسے امام کے چاہنے والے حضرت حبیب تھے، چاہنے والے حور تھے، وہ بیویاں تھیں جو میدان کربلا میں آ گئی تھی، پروردگارا ہمیں بھی امام زمانہ کی نگاہ میں اتنا بلند کر دے کہ مولا ہمیں طلب کرے. عزاداروں فرصہ دیجئے، آج اس پرچے عذاب پر ہم شہیدان کربلا میں سے اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو امام حسین کی، امام حسن کی یادگار ہے، امام حسین کا وہ بیٹا، امام حسن کا بیٹا، امام حسین کا بھتیجا، جس کو اتنا انتظار ہے شہادت کا کہ پوری رات قاسم انتظار میں بیٹھے ہوئے، کب صبح نمودار ہوگی، مجھے بھی دفتر شہداء میں شامل ہونے کا موقع ملے. عزادارہ نے امام روایت کہتی ہے، امام حسین نے حضرت قاسم کو ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے. 10 سال پہلے امام حسن کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن یتیمان امام حسن کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہمیشہ امام حسین نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا تھا. 6 بیٹے امام حسن کے کربلا کی میدان میں تھے، اور حضرت قاسم ان بیٹوں میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں، جن میں حضرت عبداللہ اصغر کا بھی ذکر ہے. چاہوں گی تھوڑا سا ذکر اس کربلا کے آخری شہید کا کروں جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے شہید ہوئے. حضرت قاسم کے سب سے چھوٹے بھائی 11 سالہ سن ہے اس بچے کا، اور عبداللہ اصغر وہ شہید ہے کہ جب بچے نے دیکھا کہ چچا گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور زخموں سے چور چور ہے، امام کے بدن کے اوپر سینکڑوں تیر ہیں، امام کا سر بھی زخمی ہے، یہ عبداللہ اصغر خیمے میں ٹھہر سکا. تاریخ کہتی ہے دوڑتا ہوا امام کے پاس جا رہا ہے، ادھر امام کی نگاہ خیمے کی جانب تھی، امام حسین نے آواز دی، بہن زینب اس بچے کو روک لو. بی بی زینب نے عبداللہ اصغر کے دامن کو پکڑا، چاہا کہ بچہ نہ جائے، لیکن روایت میں لکھا عبداللہ اصغر اتنا بے قرار تھے دامن چھڑا کر چلے گئے، زخمی چچا کے سینے پر جا کر لیٹ گئے. عزادارہ نے امام روایت کہتی ہے کہ اس موقع پر امام حسین نے بچے کو تسلی دی اور یہ دعا کی، پروردگار تو دیکھ رہا ہے، بارے الہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ہماری مدد کرنے کے لیے بلایا تھا، پروردگار میرا سارا کنبہ لٹ گیا. عزاداروں یہ آخری شہید ہے امام حسین سے پہلے. اس روایت کہتی ہے اتنی دیر میں ملائین کی طرف سے حملے ہونا شروع ہو گئے، ایک شکی آگے بڑھا، عبداللہ اصغر نے اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے کے سامنے رکھا، ان کے ہاتھ کو قطع کر دیا گیا، دوسرا ہاتھ بچا شہزادِ قاسم کا ذکر کروں گی کہ جب امام نے شب عاشور شہزادے سے سوال کیے، قاسم بیٹا یہ بتاؤ کہ تم شہادت کو کیسا پاتے ہو، تو کہتے ہیں چچا جان شہد سے زیادہ شیر۔ ہزاداروں روزے عاشور آ گیا، روایت کہتی ہے کہ امام حضرت قاسم کو اس نے جہاد نہیں دے رہے تھے، بار بار قاسم آتے تھے، اپنے ہاتھ کو جوڑتے تھے، اپنے چچا کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، کبھی چچا کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، اب مجھے اس نے جہاد مل جائے، بار بار آ کر اصرار کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں قاسم میں کیسے اپنے بھائی کی نشانی کو مرنے کی اجازت دے دوں؟ عزاداروں قاسم کہتے ہیں مولا اب سینے میں نفس تنگ ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ پر اپنی جان فدا کر دوں۔ عزاداروں بس چچا نے بھتیجے کو بہت دیر میں اجازت دی، لیکن جب قاسم روانہ ہوئے تو روایت یوں نقل کرتے ہیں، حمید بن مسلم راوی ہے کہ میں نے دیکھا بنی ہاشم کے درمیان سے ایک چاند نمودار ہو رہا ہے اور وہ بچہ اتنا چھوٹا اور معصوم ہے، 13 سال کا سن تھا قاسم کا، یہ خدا کی قسم اس کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے ایک پاؤں کا، ایک پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، ذرا بدن پر نہیں آ رہی ہے۔ عزاداروں بس یہ قاسم جب مقتل میں داخل ہوئے، علی کے پوتے حسن کے بیٹے، لشکر میں کشتوں کا ڈھیر لگ گیا، لیکن ایک ایسا وقت آیا حسین کا یہ بھتیجا زخموں سے چور چور ہو گیا، امام حسن کی نشانی کا آخری وقت آ گیا، زخموں سے چور چور ہے، جب فرس سے زمین پر آئے تو چچا کو آواز دی، یا ماد رکنی، چچا جان میری مدد کے لیے آئے۔ قاسم زخمی تھے، جب زمین پر آئے تو روایت کہتی ہے اس صدا کو سن کر امام حسین ایسے قاسم کی طرف لپکے جیسے کوئی شکاری شیر کے اوپر چپٹتا ہے۔ عزاداروں بس امام جب آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر سے روایت کہتی ہے یہ دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب، قاتل حضرت قاسم بھی پامال ہوا، قاسم بھی پامال ہو گئے، کربلا میں دو ہی جنازوں کی پامالی، ایک امام حسین کی۔ یہ ہمارا دل کہتا ہے کہ مولا سے کہے مولا آپ کا جنازہ شہادت کے بعد پامال ہوا تھا، شہزاد قاسم کا جنازہ زندگی میں پامال ہو گیا۔ جب امام شہزاد قاسم کے پاس پہنچے، قاسم کے جوڑوں بدن جدا ہو چکے تھے، گردن ڈھلک چکے تھے، امام نے قاسم کے جنازے پر جملہ کہا، اے قاسم بیٹا آج تم پر یہ مصیبت اس لیے آئی، کیا میرے دوست کم ہے اور دشمن زیادہ ہے؟ عزاداروں پرسا دیجئے بی بی ام فروا کو، روایت میں لکھا ہے کہ بس امام حسین نے گریا کرتے ہوئے کہتے ہوئے کہ بہت دیر ہو گئی مجھے پہنچنے میں، قاسم تمہارا لاشا پامال ہو گیا۔ جب مولا نے قاسم کے جنازے کو اٹھایا اور ان کے سر کو اپنے کندھے سے لگایا، وہ 13 سالہ بچہ جس کے پیر رکابوں پر نہیں پہنچ رہے تھے، پامال یہ لاش کی وجہ سے، لاشا اتنا دراز ہو گیا تھا، پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ امام نے لاش قاسم کو گنجے شہیدوں میں لا کر رکھا۔ ذرا اس ماں کے دل سے سوال کرے جس نے جوان بیٹے کی پامال شدہ لاش کو دیکھا، اس چچا کے دل سے سوال کرے جس نے لاش قاسم کو اٹھا۔ جناب سید ہم آپ کو پرسا دیتے ہیں، آپ کے پوتے فرما آپ کو پرسا دیتے ہیں، آپ کے لخت جگر کا یا امام حسن آپ کو پرسا دیتے ہیں، آپ کے لال کا سیالم اللذین ظلم و ایام انقلب انقلبون، يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله پروردگارہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرمانا پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر شہدا کے تصدق میں بخش دے ہمارے اللہ جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں خدا جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو مقبول فرما پروردگارہ جو بیمار ہے تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے امام سید الساجدین کا تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں بار اللہ انہیں مقامات مقدسہ کربلا مولا نجف اشرف خراسان و شام کی زیارات سے فیضیاب فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں جو اپنے مال سے خدمت کریں خدایا انہیں رزق وافر عنایت فرما پروردگارہ جو اپنی جان سے خدمت کریں ان کی جسم کو طاقت و توانائی عطا فرما پروردگارہ جو اپنے علوم سے خدمت کریں خداوندہ ان کے علم میں اضافہ فرما پروردگارہ صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے دلوں کو گناہوں کی آلودگیوں علائشوں سے پاک فرما نور ہدایت نور اہل بیت کو ہمارے دلوں میں مستقر فرما پروردگارہ جب امام تشریف لائیں اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رحمتک یا ارحم الراحمین